اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب امیر حلقہ فیصل آباد، ان کا موضوع ہے حصول ہدایت اور ایمان بالآخرت. جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب،
السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدًى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. امیر محترم و معزز وفقائے گرامی اور احباب گرامی، ہدایت کی جو پری ریکویزٹس قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں بیان ہوئی ہیں کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس کو بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ بالآخرت ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کو ان کے رب کی جانب سے راستہ دکھایا گیا ہے، وہ اولئک ھم المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ہدایت جس کا فارسی ترجمہ رہنمائی ہے، اردو ترجمہ راستہ دکھانا ہے. دو چیزیں عام طور پر کنفیوز کر دی جاتی ہیں، احکام اور ہدایت، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. قرآن مجید الہدا ہے، قرآن مجید راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید اپنی اس حیثیت میں یکتا بھی ہے اور سیلف سفیشنٹ یعنی خود مکتفی بھی ہے، یعنی یہ کفایت کرتا ہے ہدایت کے لیے قرآن مجید اگر انسان کے پاس ہو اور انسان اس سے رہنمائی حاصل کر رہا ہو تو اسے اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ احکام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کی چار سورسز میں سے، اس کے چار منبوں میں سے ایک منبع، ایک سورس قرآن مجید ہے. احکام کی جو چار سورسز ہیں ان میں پہلی قرآن مجید ہے، دوسری سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، یعنی سنت کی سورس صرف حدیث نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد اجماع امت ہے، وہ معاملات کے جن میں امت متفق ہو گئی، امت کا کنسنسس ہو گیا، امت نے ایک رائے قائم کر لی. اور پھر چوتھی سورس، چوتھا منبع احکام کا، وہ اجتہاد ہے، کہ اگر کوئی حکم نہ قرآن میں ملے نہ سنت سے اس کا کوئی کلو ملے نہ اس پر کوئی اجماع ہوا ہو تو پھر جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو اہل ہوں اجتہاد کرنے کے لیے اجتہاد کرنے کے انہیں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کرے. لیکن یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے, میرا موضوع ہے ہدایت اور ایمان بالآخرت. قرآن مجید کے آغاز میں جو آیات میں تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی, کسی کے لیے بھی وہ آیات نئی نہیں ہیں, بلکہ میرا گمان ہے کہ تمام حاضرین کو شاید یہ آیات یاد بھی ہوں گی. ان میں ہدایت کے لیے سب سے پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ متقین ہے, اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہی کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن کیسے لے گا, اللہ تعالیٰ سے راستہ وہی پوچھے گا جی بتا کدھر جانا ہے, بتا کیا کروں. جو اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی مانے گا, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرے گا, اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانے گا اور اس کے بعد دین کے جو بنیادی تقاضے ہیں, نماز اور زکوٰۃ ان کا ذکر ہے کہ دین میں ہدایت کا, قرآن مجید میں ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر انسان دین کے یہ بنیادی تقاضے بھی پورے کرنے کو تیار نہیں ہے. بار بار اللہ کے حضور اس کے حکم پر بھی حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو ماننا کہ یہ اللہ نے دیا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس میں سے خرچ کرے. اس کے بعد قرآن مجید کے ہدایت ہونے پر یقین, منظم من اللہ ہونے پر یقین کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں اس کو جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید, وما انزل من قبلک, اور تسلیم کرتے ہیں اس کو بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. مراد کیا ہے؟ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو گائیڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی رہنمائی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی بھیجتا ہے. جب انسان کو یقین ہوگا کہ انبیاء کرام جو تعلیم لے کر آتے ہیں وہ ان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے جس کو وہ آگے پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کو وہ عام کرتے ہیں, تبھی انسان اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. اس کے بعد جو ان آیات میں آخری شرط بتائی گئی ہے, بھائی آج کا ہمارا اصل موضوع ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ آخری شرط جو ہے یہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کا مصداق ہے. ہمارا دین قرآن مجید, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً آخرت ہی کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے, اور باقی تمام انبیاء کرام بھی آخرت ہی کی خبر دینے کے لیے اور آخرت ہی کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. آج مغربی تعلیم کے جو اثرات ہم پر پڑے ہیں اس کے بہت سے نتائج نکلے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے, ہمارے ذہن کا سانچہ بدل گیا ہے. جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے. انسان ٹیلی فون پر بھی کسی سے بات کر رہا ہو تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں کسی غیر معلوم شخص کا بھی کوئی نہ کوئی نقشہ ضرور قائم کرے اپنے ذہن میں. جب ہم آخرت کا ذکر کرتے ہیں تو آخرت کا بھی کوئی نقشہ ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے, اور جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو پھر اس دعا کا بھی کوئی نہ کوئی مصداق ہمارے ذہن میں ضرور ہوتا ہے. ہدایت کتنی اہم شے ہے, اس کا تصور اس سے کیجئے کہ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور مزید غور کیجئے ہدایت کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی اہم ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. عام طور پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں دور جاہلیت میں تھا, جب مجھے ہدایت نہیں ملی تھی, اس میں ایک بات پنہا ہے کہ اب میں ہدایت یافتہ ہوں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو جو عصر کی نماز ادا فرمائی تھی, جو ان کی آخری نماز تھی اس حیات دنیا میں, اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی آخری رکعت میں, اور اللہ سے کیا مانگا ہوگا؟ ہدایت مانگی ہوگی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی حیات طیبہ کے آخری دن بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ضرورت تھی, رہنمائی کی ضرورت تھی, تو پھر مجھے اور آپ کو ہدایت کی کتنی ضرورت ہے؟ لیکن سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ اے دن الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا. دل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے. اور پھر اپنے ذہن میں انسان جو ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق, اس کے سامنے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جو کر نہیں پا رہا تو وہ انڈائریکٹلی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے دے. لیکن آپ غور سے پڑھیں سورہ فاتحہ کو, تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے وہ نیک کام کرنے کی دعا نہیں مانگی جا رہی. ذہن میں رکھیے گا, میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ احکام اور ہدایت کو آپ کنفیوز نہ کیجئے. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے رب, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ہدایت کا لفظ جو ہے, اگر اس کو آپ صحیح استعمال دیکھیں تو یہ بغیر منزل کے کبھی رہنمائی نہیں ہوتی. آپ کسی سے کہیں کہ آپ میری رہنمائی کریں, وہ آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا. آپ زور دے کر بھی کہیں گے پھر بھی رہنمائی نہیں کر سکے گا. ہاں, آپ بتائیں گے کہ آپ کس منزل کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر منزل کے رہنمائی نہیں ہوتی. تو وہ صراط مستقیم جس کی ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالی سے, جس کے لیے ہم رہنمائی طلب کرتے ہیں, جس کی ہم ڈائریکشن پوچھتے ہیں, اس کی منزل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جنہیں تو نے انعام سے نوازا. اور انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے آپ خوش ہوتے ہیں اسے آپ انعام دیتے ہیں. تو اصل میں دین جو ہے یہ اعمال اور احکام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر خوش کرنے کا نام ہے. اور ہدایت اصل میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈھنگ سیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ پوچھنا ہے کہ جس پر چل کر اے رب میں تجھے راضی کر لوں, اس لیے کہ میں تیرا غلام ہوں, تیرا بندہ ہوں, تو میرا آقا ہے. اور بس میرا ایک ہی مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے. اصل میں انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے, ہاں وہ اعمال اخلاقی ہوں یا تعبدی ہوں, اخلاقی سے مراد ہے سچ بولنا, دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یا وہ تعبدی امور ہوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے سچ اس لیے بولنا ہے کہ میرا رب میرے سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے. اور اگر میرا رب بالفرض والمحال میرے جھوٹ بولنے سے راضی ہو، میں فرض کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہم پر تو وہی آنی نہیں، تو پھر مجھ پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ میرا مقصد سچ بولنا نہیں ہے. میں سچ کا بندہ نہیں ہوں، میری وفاداری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نہیں ہے. میری وفاداری اللہ تعالی کو ذاتی طور پر خوش کرنے میں ہے، میری وفاداری اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے. وہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ کبھی وہ میرے کھڑے ہونے سے خوش ہوتا ہے، کبھی میرے بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے. تو اصل میں اس کو خوش کرنا جو ہے وہ میرا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کا جو انعام ہے، وہ انعام جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وہ اصل میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے تین حرف کا حصول ہے، غفرہ. میں نے کیا نا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تصور ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے. آج ہم کمپیوٹر کے دور میں ہیں تو آخرت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں کمپیوٹرائز سا آتا ہے کہ میرا اعمال نامہ یوں کمپیوٹر میں فیڈ ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میرے نیک اعمال جو ہیں وہ 51% ہیں، تو بس میں پاس ہو گیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا. ہرگز نہیں. میری کامیابی کیا ہے؟ میری کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور وہ راضی ہو کر رزلٹ ڈسپلے کر دے، غفرہ، بخش دیا گیا. اللہ تعالی کی بخشش کا حصول، اللہ تعالی کی مغفرت کا حصول، یہ اصل میں ہے جس کی ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی سے استدعا کرتے ہیں. تو آخرت نہ صرف یہ کہ ہدایت کی پری ریکوزٹ ہے آخرت کا ایمان، بلکہ آخرت جو ہے وہ ہدایت کی اصل ڈائریکشن بھی ہے. کہ اس دنیا میں ہم دنیا کے دھمیلوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، اس گوشت پوش کے ساتھ ہم اتنے دنیا دار ہو جاتے ہیں کہ آخرت ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، یا ہم آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، دنیا ہی کی زندگی کو کل زندگی سمجھ لیتے ہیں. تو قرآن مجید جو سب سے پہلی ڈائریکشن ہمیں دیتا ہے، سب سے پہلی ہدایت ہمیں دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے کام کرنا، آخرت میں کامیاب ہونا، دنیا نہیں آخرت. اعمال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو میری گفتگو سے. دین کا عمل، کوئی عمل فی ذاتی ہی مطلوب نہیں ہے. دین کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کے لیے، دنیا میں انعام نہیں، آخرت میں انعام. تو یہ اہمیت ہے اصل میں ایمان بالآخرت کی. آخرت کا یقین جو ہے جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان کی ہر چیز بدل جاتی ہے. انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پریفر کرتا ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت بھی ہوتا ہے. میں جتنا مرضی دعویٰ کر لوں کہ میں آخرت کا طلبگار ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت جو ہے وہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری بھی کوئی باقاعدہ عمل نہیں ہے، یہ اصل میں ایک احساس ہے انسان کے اندر کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو ہر وقت مرنے کے لیے. اور طول عمل، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی امیدیں لمبی ہو جائیں. آج کی زبان میں، آج کے محاورے میں، یہ اصل میں کیا ہے کہ انسان کی پلاننگ لمبی ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ لمبی پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہر وقت انسان کو پلان کرتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت تک میں رہوں زندہ تو، اور اس بات کا امکان ہمیشہ رہے کہ شاید ابھی موت آ جائے، شاید کل موت آ جائے، شاید ہفتے کے بعد آ جائے، مہینے کے بعد آ جائے، اسی سال آ جائے، اگلے سال آ جائے. یعنی یہ جو انسان کے اندر ذہنی طور پر تیاری ہے موت کی، وہ ہے اصل میں انسان کا آخرت کا یقین. اپنا ٹیسٹ انسان کرتا رہے، اپنا جائزہ انسان لیتا رہے کہ اسے آخرت کا کتنا یقین ہے. اس لیے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں، آخرت اور موت، آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. لیکن موت یاد ہم میں سے کسے ہے؟ شاید میں بھی اپنے آپ کو مستثنا نہ کر سکوں اس سے کہ موت انسان کو بھول جاتی ہے. کسی بزرگ سے کسی صاحب نے کہا کہ جی مجھے کوئی نصیحت فرمائے. میں نے کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. ایک دم برس پڑے، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو، ایسے تم بھی ایک دن قبر میں اتار دیے جاؤ گے. ہم روز جنازے پڑھتے ہیں، ہم روز اپنے عزیز و اقارب کو قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، انہیں دفن کر کے آتے ہیں، لیکن کیا موت ہمیں یاد آتی ہے؟ کیا واقعتاً ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کسی بھی لمحہ مرنے کے لیے؟ جب انسان موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصل میں ڈائریکشن جب وہ سیدھی ہو جاتی ہے. منزل تو آخرت ہے، لیکن آخرت کی طرف ہم سب جائیں گے موت کے راستے، اور موت ہم سب پر منڈلا رہی ہے. ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے خود اٹھے گا یا اسے اٹھایا جائے گا. ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر خود جائے گا یا اس کے ڈیڈ باڈی کو لے جایا جائے گا. ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ صبح سو کر اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. لیکن یہ جاننے کے باوجود نہ ہم ذہن اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ یہ بات ہمیں یاد رہتی ہے. تو ہدایت کا جو اصل ہے وہ جانا کدھر ہے؟ ہم سب آخرت کی طرف رواں دواں ہیں. اگر یہی ہماری، یعنی ہمارا آخرت کے طرف جانا جو ہے، اس میں ہمارے شعور کو کوئی دخل نہیں. ہم میں سے کوئی آخرت میں نہ بھی جانا چاہے تو بھی لے جایا جائے گا، کوئی نہ بھی مرنا چاہے تب بھی اسے موت آئے گی. لیکن اس کی ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا اصل مطلوب اور ثبوت بھی آخرت ہو، اور آخرت میں بھی باقاعدہ اللہ تعالی کی مغفرت کا حصول اور جنت میں داخلہ ہو اور جہنم کی آگ سے خلاصی، یہ اس کے پیش نظر ہو. تو ہدایت اور ایمان بالآخرت جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. کوئی شخص کتنا ہی نیک بن جائے، تعبدی امور میں بھی، اخلاقیات میں بھی، لیکن اگر اسے آخرت میں کامیابی نہیں ملتی تو وہ ناکام ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے، تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو خود دن میں 70 دفعہ، یعنی کئی کئی بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. تو ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. وہ اچھے عمل بھی کر رہا ہوگا، دکھتا بھی نیک ہوگا، واقعتاً ہوگا بھی نیک، لیکن اس کے باوجود اس کی منزل جب وہ کھوٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے. اب رہا معاملہ استغفار کا، استغفار جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے. ایک استغفار ہے استغفار کی صرف تسبیح، لیکن اگر انسان استغفار کی تسبیح کر رہا ہو لیکن اسے احساس یہ ہو کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تو یہ استغفار کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے اور الٹا اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تعوذ کا بھی اہتمام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرماتا ہے شیطان مردود سے، شیاطین سے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتا ہے تو انسان کو اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے ہمیں نکال دیتا ہے اور ہم شیطان کے پنجے میں چلے جاتے ہیں تو شیطان ہمیں ہمیشہ سب اچھا دکھاتا ہے. تو استغفار کے ساتھ ساتھ تعوذ، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دل کی گہرائی سے ہونی چاہیے. انسان کو واقعتاً جب اپنے اندر برائی نظر آئے گی تو وہ استغفار اور ہوگا، بڑا معنی خیز استغفار ہوگا. واقعتاً انسان اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوگا، درخواست کر رہا ہوگا، اس سے واقعتاً معافی مانگ رہا ہوگا، استغفار کر رہا ہوگا. لیکن اگر احساس تو یہ ہو کہ میں نیک ہوں، ٹھیک ہوں، میں ساری دینی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہوں، عبادات بھی کر رہا ہوں، اخلاق بھی میرا اچھا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، میرا لین دین بھی بہت اچھا ہے، میری شہرت بھی بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ استغفار کرے گا، تو یہ استغفار اس کے ذہن کو اور زیادہ خراب کرے گا کہ میں نیک بھی ہوں پھر بھی استغفار کرتا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے. اور تقوی کا تکبر، یہ بدترین تکبر ہے. کسی انسان کو نیکی کا تکبر ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے وہ اعجاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کرنے والی چیزیں فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ مہلک آپ نے فرمایا اعجاب المرء بنفسی، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی عجیب شے ہوں. جب یہ انسان کو زوم ہو جاتا ہے تو پھر انسان، حقیقت یہ ہے کہ استغفار کر ہی نہیں سکتا، خواہ زبان سے وہ کر بھی رہا ہو لیکن وہ حقیقی استغفار نہیں ہے. استغفار کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے، استغفار کے اندر حقیقت ہی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو واقعتاً اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام اپنے اندر خامیاں کو تاہیاں نظر آئیں اور واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا، پھر تنہائی میں رونا آئے گا. ورنہ انسان پبلک میں روئے گا، لوگوں کے سامنے روئے گا، لیکن روتے ہوئے بھی دل میں اس کو احساس ہوگا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں. تو اصل چیز کیا ہے؟ آخرت. انسان کا راہ راست پر ہونا, اعمال, یہ ہدایت کے تابع ہونی چاہیے. ہدایت اعمال کے تابع نہیں ہونی چاہیے. ہدایت یہ ایک بڑی شے ہے, اعمال جو ہیں یہ اس کے تابع ہیں. یعنی اس ڈائریکشن پر چلتے ہوئے انسان کا اعمال کرنا. لیکن انسان جو ہے وہ عمل تو اچھا کر رہا ہو لیکن اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے, راستہ بھول جائے, اور جس مقصد کے لیے اسے عمل کرنا چاہے وہ مقصد پہ نظر نہ ہو. یعنی جو گھٹیا مقاصد ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو آپ سے آپ آ جائیں گے. ریا بھی آئے گا, عجب بھی آئے گا, تکبر بھی آئے گا, یہ ایک پر دوسرا رضا چڑھے گا. لیکن اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہوگی اور شیطان سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے گا تو پھر انسان کے پیش نظر کیا ہوگا کہ میرے اعمال میں کوئی کمی بھی رہ جائے, اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا اور تو اپنی مہربانی سے اس کو کمپنسیٹ کر دینا اور مجھے معاف کر دینا. لیکن اگر انسان کو یہ خیال آ جائے کہ بس عمل میرے ٹھیک ہو گئے ہیں, اعمال میرے ٹھیک ہو گئے ہیں, تو اصل ڈائریکشن انسان کی جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گی. اعمال کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ اور ہدایت کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. دنیا میں کیا عمل کرنا ہے, یہ ہے احکام. اس کے لیے تو وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ چار سورسز کی طرف رجوع کریں گے. قرآن مجید آپ کو بیسک ڈائریکشن دے گا, سنت رسول اس کی فارم کا تعین کرے گی, پھر جہاں جہاں کنفیوژن ہوگا اجماع امت جو ہے وہ اس کو واضح کر دے گا, اس کی ڈائریکشن کو, اس میں جو بھی غلط فہمی کا امکان ہے وہ دور ہو جائے گا اور ہر چیز کا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اور پھر جو بھی ہم اہل لوگ ہیں اجتہاد کے وہ اجتہاد کریں گے, تو ہم راستہ تو لوگوں سے پوچھیں گے, فتویٰ تو مفتی سے لیں گے. لیکن ہدایت کا تعلق یاد رکھیے گا مفتی کے ساتھ نہیں ہے. ہدایت انسان کے قلب کے اندر ہے. اگر انسان کا دل جو ہے وہ صحیح رخ پر ہوگا, انسان کے دل میں انسان کا مقصد مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا اور آخرت میں کامیابی ہوگی, تو پھر انسان کو خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی خامیاں کو تاہیاں اس کو دکھاتا رہے گا, جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سمت کو درست رکھے گا. درست سمت میں اعمال ہوں گے تو نتیجہ خیز ہوں گے, لیکن اگر غلط رخ پر اعمال ہوں گے تو وہ اعمال نتیجہ خیز نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین اور موت کی یاد نصیب فرمائے اور ہماری خامیوں اور کوتاہیوں سے ہمیں متنبہ فرما کر ہماری مغفرت کا سامان کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.
جزاک اللہ خیر جناب ڈاکٹر عبدالسمی صاحب. حصول ہدایت اور ایمان بالآخرت, اس موضوع پر آپ نے بہت ہی پرمغز خطاب فرمایا.